السلام علیکم. پاکستان میں رات کے 9، بھارت میں 9:30، اور جہاں واشنگٹن میں دن کے 11 بجے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے خبروں اور رات حاضرہ کی رپورٹوں کے ساتھ ایک نیوز شو کے ساتھ بہجت حاضر خدمت ہے. آج اتوار ہے. اپنے سننے والوں کو ہم یاد کراتے چلیں کہ آج اتوار کے دن آپ یہ نیوز شو آدھے گھنٹے کے لیے سنتے ہیں. پاکستان کے وقت کے مطابق رات 9:30 اور بھارت میں 10 بجے آپ خطوں کے جواب سنیں گے, خط آپ کے مدثرہ منظر کے ساتھ. اور یہ پروگرام آپ میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز کے علاوہ آن لائن بھی سن سکتے ہیں. آئیے حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں. پہلے اہم خبروں کی سرخیاں. پاکستان,
بھارت اپنی فورسز کو پاکستانی شہریوں پر فائرنگ سے باز رکھے. دفتر خارجہ کا لائن آف کنٹرول پر سرحد پار فائرنگ پر نئی دہلی سے احتجاج. اسلام آباد سے میں ہوں ناصر محمود. تفصیلات کچھ دیر بعد.
پاکستانی جیل سے 172 بھارتی قیدی رہا. کراچی سے میں ہوں شہزاد حسین. تفصیلات کچھ دیر بعد.
اور عالمی خبروں میں, ڈنمارک میں پولیس کے مطابق انہوں نے گزشتہ روز ہونے والے فائرنگ کے ہلاکت خیز واقعات میں مبینہ طور پر ملوث شخص کو ہلاک کر دیا ہے. اور روس نواز علیحدگی پسندوں نے یورپ کے نگرانوں کو مشرقی یوکرین میں ڈیبارٹ سیف جانے سے روک دیا, جہاں لڑائی جاری ہے, اگرچہ علاقے میں زیادہ تر فائر بندی کا احترام جاری ہے. اور آئیے اب خبروں کی تفصیل پیش کرتے ہیں. پاکستان میں بارڈر سیکیورٹی کے ایک عہدیدار نے کہا ہے کہ بھارت نے سیالکوٹ کے سرحدی علاقے چارواں سیکٹر میں بلا اشتعال گولہ باری کی ہے. اسی دوران پاکستان نے کشمیر کے متنازع علاقے میں بھارتی سیکیورٹی فورسز کی فائرنگ سے ایک عام شہری کی ہلاکت پر بھارت سے احتجاج کیا ہے. تفصیلات اسلام آباد سے ناصر محمود کی رپورٹ میں.
پاکستان میں سیکیورٹی فورسز نے ایک بار پھر بھارتی فورسز پر فائر بندی کی خلاف ورزی کا الزام عائد کرتے ہوئے کہا ہے کہ سرحد پار سے ورکنگ باؤنڈری پر چارواں سیکٹر میں ایک پاکستانی گاؤں پر فائرنگ کی گئی. سرکاری ذرائع ابلاغ کے مطابق ورکنگ باؤنڈری پر تعینات پنجاب رینجرز کا کہنا ہے کہ بھارتی فوجیوں نے جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے شہری آبادی کو نشانہ بنایا. پاکستانی فورسز کی جوابی فائرنگ کے بعد سرحد پار سے گولیاں چلنے کا سلسلہ بند ہو گیا. بھارت کی طرف سے پاکستانی فورسز کے اس تازہ دعوے پر کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا ہے. ایک روز قبل بھی پاکستانی فوج کا کہنا تھا کہ متنازع علاقے کشمیر میں سرحد پار سے بھارتی فورسز کی فائرنگ سے ایک شہری ہلاک ہو گیا تھا. اس واقعے پر پاکستانی دفتر خارجہ کی طرف سے جاری ایک بیان میں بھارت سے شدید احتجاج کرتے ہوئے کہا گیا کہ وہ اپنی سرحدی فورسز کو پاکستانی شہریوں پر گولی چلانے سے باز رکھے. دونوں ہمسایہ ملکوں کے درمیان سرحد اور کشمیر میں لائن آف کنٹرول پر فائرنگ کے ایسے واقعات ماضی میں بھی رونما ہوتے رہے ہیں, لیکن گزشتہ ایک سال میں ان میں قابل ذکر حد تک اضافہ دیکھا گیا, جس کی وجہ سے جنوبی ایشیا کی ان دونوں ایٹمی قوتوں کے تعلقات میں ایک بار پھر تناؤ پایا جاتا ہے. دونوں ملک ایک دوسرے پر فائر بندی کی خلاف ورزی میں پہل کا الزام عائد کرتے ہیں. فائر بندی کی خلاف ورزی کے یہ تازہ واقعات ایک ایسے وقت رونما ہوئے ہیں جب دو روز قبل ہی بھارتی وزیراعظم نریندر مودی نے اپنے پاکستانی ہم منصب کو فون کر کے بتایا تھا کہ جلد ہی نئے بھارتی سیکرٹری خارجہ سارک ممالک کا دورہ کریں گے اور اس دوران وہ پاکستان بھی آئیں گے. پاکستانی وزیراعظم کا کہنا تھا کہ بھارتی سیکرٹری خارجہ کے دورہ پاکستان میں تمام دو طرفہ تصفیہ طلب امور پر بات چیت کی جائے گی. سینئر تجزیہ کار پروفیسر حسن عسکری رضوی نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ سرحد پر فورسز کی فائرنگ کے واقعات ماضی کی پالیسیوں کا تسلسل ہی معلوم ہوتے ہیں, اور بھارتی سیکرٹری خارجہ کی پاکستانی عہدیداروں سے ملاقات کے بعد ہی بھارت کی پاکستان سے متعلق نئی پالیسی واضح ہو سکے گی.
جب تک سیاسی لیڈرشپ دونوں ملکوں کی لائن آف کنٹرول پہ کنٹین نہیں کرے گی, جو نئی پالیسی ہے وہ اپنے لیے راستہ نہیں بنا سکے گی. سو ایک ٹرانزیشن کا پیریڈ ہے, اولڈ پالیسی بھی چل رہی ہے اور نئی پالیسی کے ابھی اشارے ملے ہیں, نئی پالیسی ابھی لانچ نہیں ہوئی ہے, تو یہ کانفلکٹ آپ کو نظر آتا ہے.
دونوں ملکوں کا کہنا ہے کہ وہ تنازعات کا بامانی مذاکرات کے ذریعے پرامن حل چاہتے ہیں, لیکن دونوں ہی اس میں دوسری جانب سے پہل کے منتظر ہیں. ناصر محمود, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
پاکستان کے دارالحکومت سے ملحقہ شہر راولپنڈی میں کلدہ مذہبی تنظیم اہل سنت والجماعت کے ایک مقامی رہنما مولانا مظہر صدیقی کو فائرنگ کر کے ہلاک کر دیا گیا ہے. تاحال اس واقعے کی ذمہ داری کسی نے قبول نہیں کی, لیکن پولیس نے تفتیش جاری کر دی ہے شروع کر دی ہے. پاکستان نے کراچی کی جیل سے بھارت کے 172 ماہی گیروں کو رہا کر دیا ہے. ڈسٹرکٹ جیل ملیر کے اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ کامران محمد نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ پاکستان کی بحری حدود میں داخل ہونے پر ان ماہی گیروں کو حراست میں لیا گیا تھا, اور جیل میں بند ماہی گیروں کی کل تعداد 500 تھی. کراچی سے شہزاد حسین کی رپورٹ.
کراچی کی ڈسٹرکٹ جیل ملیر سے اتوار کو 172 بھارتی مچھیروں کو رہا کر دیا گیا. وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے ڈسٹرکٹ جیل ملیر کے اعلی افسر اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ کامران سمد نے کہا,
ہمارے جیل میں 521 इंडियन प्रिजनर्स थे, जिसमें से 172 को आज छोड़ा गया. ये कल वाघा बॉर्डर के थ्रू इंडिया को हैंड ओवर किए जाएंगे. अमूमन पाकिस्तान से जब भी इंडियन कैदी रिलीज किए जाते हैं तो उनका फीस ज्यादा होती है इंडिया को कंपेयर किया जाए. वहां से जब भी रिलीज होते हैं तो 10 से 20 या 50 से नीचे नीचे ही होते हैं.
कामरान समद का कहना था कि उन मछेरों को पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी ने हिरासत में लेकर डिस्ट्रिक्ट जेल मलीर के हवाले किया था और दोनों ममालिक के महकमा खारजा की बातचीत के बाद आज हुकूमत पाकिस्तान ने उन्हें इंसानी हमदर्दी के तहत रिहा किया. रिहा होने वाले भारतीय मछेरों को ईदी फाउंडेशन के तआवुन से लाहौर पहुंचाया जाएगा, जहां से वाघा बॉर्डर के जरिए उन्हें भारत के हवाले कर दिया जाएगा. शहजाद हुसैन, वॉइस ऑफ अमेरिका, कराची.
एडलेड में क्रिकेट वर्ल्ड कप के पहले मैच में इतवार के रोज भारत ने पाकिस्तान को 76 रन से शिकस्त दे दी. इस्लामाबाद से नासिर महमूद की रिपोर्ट में तफसील सुनिए.
भारत ने अपने रिवायती हरीफ पाकिस्तान को क्रिकेट वर्ल्ड कप के पूल बी के एक मैच में 76 रन से शिकस्त दे दी है. एडलेड में इतवार को भारत ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करते हुए मुकर्रर 50 ओवर्स में 7 विकेटों के नुकसान पर 300 रन बनाए. भारत को गो के 34 के मजमू स्कोर पर पहला नुकसान रोहित शर्मा की विकेट की सूरत में उठाना पड़ा, लेकिन विराट कोहली और शेखर धवन ने जारहाना अंदाज अपनाते हुए पाकिस्तानी बॉलरों को खूब आड़े हाथों लिया और टीम के मजमू स्कोर को काबिल जिक्र हद तक आगे बढ़ाया. कोहली की इनिंग्स के आगाज पर ही शाहिद आफरीदी की एक गेंद पर यासिर शाह भारतीय बल्लेबाज का कैच पकड़ने में नाकाम रहे, जिसके बाद कोहली ने खूब जमकर खेला. शेखर धवन एक छक्के और 7 चौकों की मदद से 73 रन बनाकर रन आउट हुए, जबकि कोहली ने शानदार 107 रन की इनिंग्स खेली. तीसरे नुमाया बल्लेबाज सुरेश रायना थे, जिन्होंने धुआंधार बैटिंग करते हुए 3 छक्कों और 5 चौकों की मदद से 74 रन स्कोर किए. पाकिस्तान के सोहेल खान ने शानदार बॉलिंग का मुजाहिरा किया और भारतीय इनिंग्स के आखिरी ओवर में उन्होंने 2 गेंदों पर 2 विकेटें हासिल की, लेकिन वो हैट्रिक करने में कामयाब ना हो सके. पाकिस्तान की तरफ से सुहेल खान ने 5 और वहाब रियाज ने 1 विकेट हासिल की. 301 रन के हदफ के ताकुब में पाकिस्तानी बल्लेबाज काबिले जिक्र कारकर्दगी न दिखा सके और जब इसके 3 अहम बल्लेबाज यक्के बाद दीगर आउट हुए तो मैच पूरी तरह से भारत के पलड़े में जाता दिखाई दिया. लेकिन कप्तान मिसबाउल हक ने जिम्मेदाराना बैटिंग करते हुए अपनी टीम को रिवायती हरीफ के हाथों बुरी तरह नाकाम होने से बचाया, ताहम वो पाकिस्तानी टीम को फतहयाब करवाने में कामयाब न हो सके. उन्होंने 76 रन बनाए, जिसमें 1 छक्का और 9 चौके शामिल थे. मैच के बाद इजहार ख्याल करते हुए पाकिस्तानी टीम के कप्तान मिसबाउल हक का कहना था,
वी जस्ट लॉस्ट इन द मिडिल 3 क्विक विकेट्स एट दैट टाइम वी प्रीटी मच इन द गेम. बट
उन्होंने कहा कि 3 विकेटें जल्दी गिरने से हम इनिंग्स के दरमियान में नाकाम हुए और उस वक्त तक हम पूरी तरह से खेल में थे, लेकिन इसके बाद हम कहीं नहीं थे. उनका कहना था कि 300 रन का हदफ काबिले हुसूल था. अगर 50 ओवर्स तक तमाम बल्लेबाज सही तौर से खेलते तो इसे हासिल किया जा सकता था.
We batted really well and it's needed, you know, when you are batting first you want to put runs on the board and
भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी का कहना था कि जब आप पहले बैटिंग करते हैं तो आपको एक बड़ा हदफ देना होता है और विराट और शेखर धवन ने अच्छी पार्टनरशिप दी और फिर रायना ने भी काबिले जिक्र कारकर्दगी दिखाई, जिसकी वजह से सब अच्छा रहा. इस मैच को वर्ल्ड कप का बड़ा मुकाबला करार दिया जा रहा था, जिसे देखने के लिए स्टेडियम में मौजूद 47,000 से जायद तमाशाइयों के अलावा पूरी दुनिया में एक अंदाजे के मुताबिक 1 अरब से जायद अफराद अपने टीवी स्क्रीनों के सामने मौजूद रहे. क्रिकेट के मारूफ तज्जिया कार एहतशामुल हक ने वॉइस ऑफ अमेरिका से गुफ्तगू में कहा,
इस पिच पर 300 रन जो थे इतना बड़ा कोई स्कोर नहीं था, बशर्ते कि पाकिस्तान के बैट्समैन अपने आप को अप्लाई करते, जिम्मेदारी का पाकिस्तान के बैट्समैन एहसास करते, सेट होने के बाद अपनी विकेट्स थ्रो ना करते, पुअर शॉट सिलेक्शन ना करते तो ये दिन देखना ना पड़ता. 4-4, 5-5 बैट्समैन अपनी विकेट्स खुद गिफ्ट करेंगे तो फिर टीम तो कभी नहीं जीतती. और इंडिया की जानिब से मैं समझता हूँ कि जो बैट्समैन थे उनको चांसेस मिले, उन्होंने कैपिटलाइज किया, उसका पूरा फायदा उठाया और फिर इंडिया के बॉलर्स के पास अच्छा खासा टारगेट मौजूद था.
उनका कहना था कि अब पाकिस्तानी टीम को अपने तमाम पूल मैच फाइनल समझकर खेलना होंगे.
पाकिस्तान के ग्रुप में साउथ अफ्रीका भी है, जिम्बाब्वे भी है, वेस्ट इंडीज भी है, यूएई भी है, आयरिश टीम भी है. किसी को लाइट नहीं लेना होगा, हर मैच को फाइनल समझकर खेलना होगा और जो बेस्ट प्लेइंग 11 है उसका इंतखाब करना होगा.
वर्ल्ड कप में पाकिस्तान अपना अगला मैच 21 फरवरी को वेस्टइंडीज, जबकि भारत 22 फरवरी को जनूबी अफ्रीका के खिलाफ खेलेगा. नासिर महमूद, वॉइस ऑफ अमेरिका, इस्लामाबाद.
ڈنمارک میں پولیس نے کہا ہے کہ انہوں نے گزشتہ روز ہونے والے فائرنگ کے ہلاکت خیز واقعات میں مبینہ طور پر ملوث شخص کو ہلاک کر دیا ہے. ڈنمارک میں ایک ہی روز میں فائرنگ کے دو مختلف واقعات میں دو افراد کی ہلاکت کے بعد اتوار کو سیکیورٹی ہائی الرٹ اور پولیس حملہ‌آوروں کی تلاش میں مصروف رہی. ڈنمارک کی پولیس نے بتایا ہے کہ انہوں نے اتوار کے ابتدائی اوقات میں جس شخص کو گولی مار کر ہلاک کر دیا، امکان یہی ہے کہ وہ کوپن ہیگن میں گولی چلانے کے دو حملوں میں ملوث تھا، جن میں دو شہری ہلاک اور پانچ پولیس عہدیدار زخمی ہو گئے. عہدیداروں نے بتایا ہے کہ ایسی شہادت موجود نہیں ہے کہ دوسرے مسلح افراد ان حملوں میں ملوث ہوں. ایک حملہ ایک کیفے میں ہوا جہاں آزادی اظہار کے موضوع پر ایک تقریب منعقد ہو رہی تھی، جبکہ دوسرا حملہ کوپن ہیگن کے مرکزی سینگاگ کے باہر ہوا.
Så har vi en antagelse om, at det er den samme gerningsmand, der står bag begge
Copenhagen ke police ke chief inspector Torben Mogard Johnson کہتے ہیں کہ ہمارے خیال میں دونوں واقعات کے پس پردہ ایک ہی شخص کا ہاتھ تھا، اور ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ پولیس ٹاسک فورس نے نور پورٹ اسٹیشن پر جس شخص کو گولی مار کر ہلاک کر دیا، یہ وہی شخص تھا جس نے ہفتے کے روز دو حملے کیے. لیکن کئی اور ایسی باتیں ہیں جنہیں جاننے کی ابھی بھی ضرورت ہے، اور ہم آنے والے کئی گھنٹے دارالحکومت میں اپنی بھاری نفری تعینات رکھیں گے. پہلے حملے میں مسلح شخص نے ایک خودکار ہتھیار سے ایک شخص کو ہلاک اور تین پولیس عہدیداروں کو زخمی کر دیا تھا. یہ واقعہ آزادی اظہار کی تقریب کے دوران ہوا. ڈنمارک کے وزیر اعظم ہیل تھورننگ شمٹ نے کیفے پر کیے گئے حملے کو ایک دہشت گرد حملہ قرار دیا ہے. سویڈن کے کارٹونسٹ لارس ولکس کیفے کے اس حملے کا بظاہر واضح ہدف تھے. وہ استحزائیہ اور اشتعالی خاکوں کے لیے مشہور ہیں. ان میں 2007 میں ان کا بنایا ہوا پیغمبر اسلام کا ایک خاکہ بھی شامل ہے. انہیں اس واقعے میں کوئی نقصان نہیں پہنچا. ایک یہودی رضاکار محافظ ہلاک اور دو پولیس عہدیدار اس وقت زخمی ہو گئے جب چند گھنٹوں کے بعد یہودیوں کی ایک عبادت گاہ پر حملہ کیا گیا. یہ ایک عینی شاہد ہیں، پیٹر ٹیرسٹرپ. وہ کہتے ہیں کہ میں خوف زدہ نہیں ہوں. یہ دراصل کچھ پاگلپن کی جیسا ہے، جیسا کہ ڈنمارک میں بھی یہ ہو رہا ہے اور پیرس میں بھی ہم نے کچھ ایسی ہی باتیں سنی ہیں. پولیس نے اتوار کے ابتدائی اوقات میں ایک مشتبہ شخص کو اس وقت گولی مار کر ہلاک کر دیا تھا جب اس نے ایک ایسے علاقے میں پولیس افسروں پر فائرنگ شروع کر دی جہاں وہ ایک عمارت کی نگرانی کر رہے تھے. فائرنگ کے اس تبادلے میں کوئی پولیس افسر زخمی نہیں ہوا. ادھر نامہ نگار رابرٹ برگر نے یروشلم سے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو نے ایک ایسے وقت میں بہت بڑے پیمانے پر یورپ کے یہودیوں کی اسرائیل میں ترک وطن کی اپیل کر رہے ہیں، جب کوپن ہیگن میں ایک سائناگاگ پر حملے میں ایک 37 سالہ یہودی سیکیورٹی گارڈ ہلاک ہو گیا. اسرائیلی کابینہ کی ہفتے وار میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے نیتن یاہو نے کہا کہ یہودیوں کو ہر ملک میں سلامتی سے رہنے کا حق ہے، تاہم انہوں نے سوال کیا کہ آیا یورپ یہ سلامتی فراہم کر سکتا ہے.
גל הפיגועים הזה צפוי להימשך. שוב נרצחו על אדמת אירופה יהודים רק בגלל היותם יהודים. ובכללו
اسرائیلی وزیر اعظم کہہ رہے ہیں کہ صہیونیت کے خلاف حملے یورپ میں جاری رہنے کی توقع ہے، جہاں یہودیوں کو ان کے یہودی ہونے کی وجہ سے ہلاک کیا جا رہا ہے. انہوں نے یورپ کے یہودیوں کو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیل آپ کا وطن ہے، تاہم اسرائیل کی اس اپیل کا جو یورپی یہودیوں کے ترک وطن سے متعلق ہے ان کے ملکوں میں کوئی خیر مقدم نہیں کیا گیا. فرانس میں لیڈروں نے کہا کہ یہودی فرانسیسی معاشرے اور تاریخ کا ایک اٹوٹ حصہ ہیں اور انہیں وہیں رہنا چاہیے. ڈنمارک میں چیف رابائے نے اسرائیلی وزیر اعظم کے بیان پر مایوسی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ دہشت گردی اسرائیل منتقل ہونے کی کوئی وجہ نہیں ہے، اور ڈنمارک کے وزیر اعظم نے یہودیوں کے تحفظ کے لیے ہر ممکن اقدام اٹھانے کا عزم ظاہر کیا ہے. روس نواز علیحدگی پسندوں نے یورپ کے نگرانوں کو مشرقی یوکرین میں ڈیبالٹ سیفس جانے سے روک دیا ہے جہاں لڑائی جاری ہے، اگرچہ علاقے میں زیادہ تر فائر بندی کا احترام کیا جا رہا ہے. یورپ میں سلامتی اور تعاون کی تنظیم نے کہا ہے کہ مقامی وقت کے مطابق نصف شب کو فائر بندی کا اطلاق ہوا، جس کے بعد یوکرین میں زیادہ تر گولہ باری نہیں کی گئی، لیکن ڈیبالٹ سیف میں فائرنگ جاری ہے. یوکرین کے عہدیداروں نے کہا ہے کہ روس نواز باغیوں نے مشرقی یوکرین میں فائر بندی شروع ہونے کے بعد یوکرین کے اہداف پر گولہ باری کی ہے، لیکن بیشتر محاذ پر فائرنگ ختم ہو گئی ہے. یوکرین کی سیکیورٹی سروس کے سربراہ ویلنٹائن نیلی وائچنکو نے اس گروپ کی شناخت بھی کر دی ہے جو ان کے مطابق لوہانس علاقے میں مارٹر گولہ باری کا ذمہ دار ہے. سیکیورٹی سروس کے سربراہ نیلی وائچنکو کہتے ہیں کہ مارٹر حملہ یہ جرم روس نواز کوسیکس نے کیا اور روسی شہریوں کوسیکس نے، جن کو حال ہی میں یوکرین میں اس مخصوص مقامات پر تعینات کیا گیا ہے. سیکیورٹی سروس کے سربراہ کہتے ہیں کہ اس بارے میں تفتیش جاری ہے. یوکرین کے صدر پیٹرو پوروشینکو نے اس سے پہلے اپنی فوجوں کو حکم دیا تھا کہ وہ فائر بندی کے اطلاق کی پاسداری کریں، جسے ہفتے کی نصف شب سے لاگو کیا گیا. صدر پوروشینکو نے عالمی برادری سے بھی اپیل کی ہے کہ وہ مشرقی یوکرین میں تشدد کے لیے ماسکو کو ذمہ دار ٹھہرائے.
We count on the unity of the whole world for the solidarity with Ukraine and our fighting for peace.
یوکرین کے صدر پیٹرو پوروشینکو کہہ رہے ہیں کہ ہم امن کے لیے اپنی اس جنگ میں پوری دنیا کے یوکرین کے ساتھ یکجہتی اور اتحاد پر بھروسہ کر رہے ہیں. ہم ضمانت دیتے ہیں کہ یوکرین کی تمام مسلح افواج یوکرین کے صدر کی حکم کی تعمیل کریں گی. منسک میں طے پانے والے ایک یورپی سمجھوتے کے قواعد و ضوابط کے تحت یوکرین کی افواج اور روس نواز علیحدگی پسند باغی فائر بندی کیے ہوئے ہیں. اگر یہ فائر بندی قائم رہتی ہے تو دونوں فریق ایک بفر زون کی تشکیل کے لیے بھاری ہتھیاروں کو پیچھے ہٹانا شروع کر دیں گے. اقوام متحدہ کے سفارتکاروں نے اتوار کے روز بتایا ہے کہ 15 رکنی سلامتی کاؤنسل روس کی تیار کردہ ایک قرارداد پر ووٹ دے گی، جس میں تمام فریقوں پر زور دیا گیا ہے کہ وہ اس سمجھوتے کا اطلاق کریں. اٹلی نے لیبیا میں اپنا سفارت خانہ بند کر دیا ہے اور اس شمالی افریقی ملک میں جاری تشدد کے نتیجے میں اپنے عملے کو واپس بلا لیا ہے. اطالوی سفارت خانہ لیبیا میں یورپی مشن میں سے واحد باقی مشن تھا. اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل یمن کے بارے میں ایک قرارداد پر غور کر رہی ہے، جس میں شیعہ ہوتی باغیوں کو اقتدار سے الگ ہونے، برطرف صدر عابد رب منصور ہادی اور ان کی کابینہ کو رہا کرانے اور اقوام متحدہ کی قیادت میں امن مذاکرات میں نیک نیتی کے ساتھ شامل ہونے پر زور دیا جائے گا. نائجیریا کی ریاست گومبے کے عوام کو توقع ہے کہ 24 گھنٹے کے لیے لاگو کیے جانے والے کرفیو کو اٹھا لیا جائے گا، جسے ایک روز پہلے گورنر نے بوکو حرام کے حملے کے بعد لاگو کیا تھا. اور اردن کی ایک عدالت نے اخوان المسلمون کے ایک اعلی عہدیدار کو متحدہ عرب امارات پر تنقید کرنے کے پاداش میں 18 ماہ جیل کی سزا سنائی ہے. اور امریکہ کی طرف سے کیوبا سے درامدات پر عائد پابندیوں میں نرمی کے اعلان کے ایک روز بعد امریکہ کے 2 سینیٹرز نے کیوبا کے 4 روزہ تجارتی مشن کا آغاز کر دیا ہے. اور بھارت نے پاکستان کو کرکٹ ورلڈ کپ کے پول کے بی کے میچ میں 76 رن سے شکست دے دی ہے. خبریں ختم ہوئیں.
.972 جہاں آپ کو ملے گا وائس آف امریکہ.
اور خبروں کے بعد آئیے کچھ اور رپورٹیں آپ کو سنوائیں. امریکی کانگریس کے ارکان اسلامک اسٹیٹ کے انتہا پسندوں کے خلاف اگلی صفوں میں لڑنے والے اپنے ایک اہم عرب اتحادی اردن کو ہتھیاروں کی فراہمی تیز کرنے کے لیے اوباما انتظامیہ پر زور دے رہے ہیں. اردن نے عسکریت پسندوں کی قید میں اپنے ایک پائلٹ کے زندہ جلائے جانے کے بعد اس جہادی گروپ کے خلاف اپنی جنگ تیز کر دی ہے. وائس آف امریکہ کے روب رافیل کی مرتب کردہ رپورٹ کی مزید تفصیلات نیلوفر مغل سے سنیں.
اردن داعش کے نام سے معروف اسلامک اسٹیٹ کو صفحہ ہستی سے مٹانے کا عزم ظاہر کر رہا ہے. اردن کی ہاشمی بادشاہت داعش کے خلاف اپنی فضائی کارروائیوں میں اضافہ کر رہی ہے. ان کے تربیتی مراکز، فوجی ٹھکانوں اور گولہ بارود کے ذخیروں کو نشانہ بنا رہی ہے. یہ رفتار جاری رکھنے کے لیے انہیں مزید ہتھیاروں کی ضرورت ہے. اور ریپبلکن سینیٹر جان مکین جیسے امریکی کانگریس کے سرکردہ ارکان ان کی مدد میں اضافہ کرنے کا مطالبہ کر رہے ہیں.
This committee's immediate concern is to ensure Jordan has all the equipment and resources necessary.
اس کمیٹی کی فوری تشویش اور اشتراب یہ یقینی بنانا ہے کہ اردن کے پاس وہ تمام آلات اور وسائل موجود ہوں جو اسے آئی ایس آئی ایل کے خلاف براہ راست لڑائی جاری رکھنے کے لیے درکار ہیں. اردنی عہدیدار کہتے ہیں کہ وہ داعش کی جانب سے اپنی حراست میں موجود ایک اردنی پائلٹ کو زندہ جلائے جانے کی ہولناک ویڈیو جاری کیے جانے کے بعد اس واقعے کا انتقام لینا چاہتے ہیں. جس دن یہ ویڈیو جاری ہوئی اس روز اردن کے شاہ عبداللہ گولہ بارود، ہوائی جہازوں کے اسپیئر پارٹس اور رات کو دیکھنے والے اضافی آلات کے حصول کے سلسلے میں واشنگٹن میں تھے. تجزیہ کار کہتے ہیں کہ اردن کو ہتھیاروں کی فراہمی اس لیے انتہائی ضروری ہے کہ وہ داعش کے خلاف جنگ میں ایک اہم اتحادی ملک ہے. واشنگٹن انسٹیٹیوٹ میں عرب سیاست سے متعلق پروگرام کے سربراہ ڈیوڈ شنکر کہتے ہیں
Jordan is the best partner of the United States in this war. They are critical.
اس جنگ میں اردن امریکہ کا سب سے اچھا شراکت دار ہے. وہ ہمارے لیے انتہائی اہم ہے اور وہ ان تمام فضائی کاروائیوں کا مرکز ہے جو شام میں داعش کو ہدف بنانے کے لیے کی جا رہی ہیں. امریکی عہدیداروں نے امریکی ٹیکنالوجیز کے تحفظ اور اسرائیل کے حق میں فوجی توازن برقرار رکھنے کے لیے ہتھیاروں کی منتقلی کا جائزہ لیا۔ ایشٹن کارٹر، جن کی اگلی وزیر دفاع کے طور پر سینٹ سے توثیق کی جا چکی ہے، اردن کو ہتھیار بھیجنے سے متعلق کسی مسئلے کے حل اور اس سلسلے میں حائل دفتری رکاوٹیں دور کرنے کا عزم ظاہر کر چکے ہیں۔
I definitely want to find out what they are and resolve them because we need partners on the ground.
میں یقینی طور پر ان کا پتہ چلانا اور انہیں حل کرنا چاہوں گا، کیونکہ آئی ایس ایس کو شکست دینے کے لیے ہمیں میدان جنگ میں شراکت داروں کی ضرورت ہے۔ اردن میں جذبات اپنے عروج پر ہیں، اور تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ رائے عامہ کے جائزے یہ ظاہر کر رہے ہیں کہ پوری قوم متحد ہو کر شاہ عبداللہ کے پیچھے کھڑی ہے۔ اردنی پائلٹ کو زندہ جلانے کی مذمت اور متاثرہ خاندان کے ساتھ یکجہتی کے اظہار کے لیے مظاہرے کیے جا رہے ہیں۔ تجزیہ کار کہتے ہیں کہ واشنگٹن میں اس بارے میں اتفاق رائے موجود ہے کہ عمان کے ساتھ شراکت داری کو مضبوط کیا جائے۔ ایک بار پھر ڈیوڈ شنکر کے الفاظ۔
The relationship is extremely close and there is a consensus between the administration.
دونوں کے درمیان انتہائی قریبی تعلقات ہیں۔ کانگریس اور انتظامیہ کے درمیان اس بارے میں اتفاق موجود ہے کہ اردن کے لیے مزید کچھ کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ بھی بہت جلد۔ امریکہ اردن کے لیے اپنی سالانہ اعانت 66 کروڑ ڈالر سے بڑھا کر 1 ارب ڈالر سالانہ کر دے گا۔ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
سفر ناموں کو ادب کا حصہ بنانے والے شگفتہ بیان مصنف مستنصر حسین تاڑر سے شہناز عزیز کی گفتگو سے کچھ اقتباس سنیے۔
تاڑر صاحب، پہلے تو بہت شکریہ آپ کہ آپ ہمارے اس پروگرام میں آئے، اور میں نے مطلب ایک ناکام سی کوشش کی تھی کہ آپ کے بارے میں کچھ زیادہ بتانے کی، لیکن آپ خود اتنے اچھے داستان گو ہیں کہ چلیے آپ ہمیں بتائیے کچھ، خاص طور سے اپنے سفر ناموں کے اور اپنی کہانیوں کے بارے میں۔
اچھا شہناز، بات یہ ہے کہ مجھے پچھلے دنوں ایک خاتون آپ جیسے ہیرو انٹرویو کرنے کے لیے آئے، تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ اپنی زندگی کے بارے میں ذرا تفصیل سے بتائیے۔ میں نے کہا کہ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے میں 72 برس کا ہو چکا ہوں، تفصیل سے بتانے کے لیے 72 برس درکار ہیں۔ میں اب اپنے بارے میں کیا آپ کو بتاؤں، میں نے یورپ دیکھا ہے، امریکہ وغیرہ، بہت زیادہ ایکسٹینسولی تو نہیں، مثلا میری جو اہلیہ محترمہ ہمیشہ ڈاؤٹ فل رہی ہیں میری صلاحیتوں کے بارے میں، ہر قسم کی صلاحیتوں کے بارے میں، تو وہ ہمیشہ کہتی ہیں کہ تم نے اتنی دنیا دیکھی نہیں جتنا شور مچایا۔ چنانچہ دنیا اتنی زیادہ نہیں دیکھی، لیکن اس کے بارے میں لکھا ہے
جی،
تو اس لیے لوگ سمجھتے ہیں کہ میں نے بہت دنیا دیکھی، اور جتنی بھی میں نے دنیا دیکھی ہے اس میں پاکستان کا جو شمال ہے، جو گلگت بلتستان،
واقعی بہت حسین ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں۔ اچھا طارق صاحب، آپ نثر لکھتے ہیں، اس میں آپ شاعری کرتے ہیں، تو آپ نے کبھی شاعری نہیں کی ویسے؟
اچھا، یہ بڑا سیریس مسئلہ ہے، کیونکہ میں شاعری کو ایک سنجیدہ فعل نہیں سمجھتا، یہ بنیادی طور پہ جذبات کو، احساسات کو، اور جو کھٹے میٹھے جذبات ہوتے ہیں رومان کے، گیلے اور وقتی، ان کو وہ کرتی ہے، ریپرزینٹ کرتی ہے۔ اور میں یہاں پہ ظاہر ہے کہ علامہ اقبال کے حوالے سے بات نہیں کر رہا، میں جنرل شاعری کے حوالے سے بات کر رہا ہوں،
یعنی ابتدا جب ہوتی ہے۔
جی ہاں، جو شاعری ہے وہ مشقت نہیں مانگتی، خون پسینہ نہیں مانگتی، وہ ایک ہنگامی، ایک اشتعال جو ہے وہ مانگتی ہے۔ اور جو سب سے اہم بات کہ کسی بھی عہد کو شاعری کبھی ریپرزینٹ نہیں کر سکتی، اس عہد کو شاعری بیان نہیں کر سکتی، یہ صرف نثر ہے۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ نثر بنیادی طور پہ ایک ایف آئی آر ہے، تھانے میں رپورٹ ہے، جس میں آپ تفصیل سے لکھ دیتے ہیں۔ مثلا میرا ناول راک ہے، جس میں مشرقی پاکستان کا حوالہ ہے، یا ابھی لیٹسٹ جو پچھلے سال شائع ہوا ہے، خس و خاشاک زمانے، تو اس میں ہمیں ڈیفینیٹلی ایک سٹیٹمنٹ دینی پڑتی ہے چیزوں کے بارے میں۔
اچھا طارق صاحب، یہ جو اب آپ نے راک کا ذکر کیا، تو راک بہت ہی، اس میں نرم جذبات بھی ہیں لیکن اس میں بہت تلخ سچائیاں بھی ہیں اس کہانی میں، اس پوری کتاب میں۔ تو آپ نے کہا کہ آپ نے ابھی دوبارہ لکھا، تو ظاہر ہے کہ اس زمانے میں جو آپ نے لکھی ہوگی تو پاکستان سے علیحدگی، مشرقی پاکستان کی، وہ سب تازہ ہوں گی چیزیں۔ اب کیسے دوبارہ، یہ کیا انسینٹیو تھا آپ نے جب دوبارہ لکھا بھی؟
جی ایکچولی ہوتا یہ کہ بھائی راک کا جو حوالہ آیا ہے
جی،
تو میں یہ عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ اگرچہ وہ کوئی ایسی قابل ذکر بات نہیں، لیکن اس کو پرائم منسٹر اوارڈ فار دا بیسٹ بک آف دی ایئر بھی ملا، اور اس کے بعد برلن میں جو جرمن ایک لٹریری آرگنائزیشن آفیشل, انہوں نے ایک سیمینار کیا برلن میں, اور انہوں نے پارٹیشن کے حوالے سے جو لٹریچر کریٹ کیا گیا سب کانٹیننٹ میں, تو اس کے حوالے سے ایک سیمینار کیا, تو اس میں انہوں نے راک کو شامل کیا.
پروگرام آپ کی صحت کے ساتھ مدثرہ منظر. حال ہی میں کینیا سے ایک رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ کینیا کے لوگوں میں بعض دواؤں کے خلاف مزاحمت میں اضافہ ہو رہا ہے, اور 4 کروڑ آبادی والے اس ملک میں لوگوں کو اینٹی بایوٹک دواؤں سے خطرہ ہو سکتا ہے. اینٹی مائکروبائل ریزسٹنس یا اے ایم آر ایک سائنسی اصطلاح ہے, اور اس کے معنی ہے کہ اینٹی بایوٹک دوائیں نمونیا, زخموں میں سیپٹک اور ملیریا جیسے امراض سے صحت دلانے میں ناکام ہو رہی ہیں. آخر یہ اینٹی بایوٹک دوائیں ہیں کیا؟ اس بارے میں فلوریڈا میں انفیکشس ڈیزیزز یا متعدی امراض کے ماہر ڈاکٹر ساجد چودھری کہتے ہیں کہ بہت سے مائکرو بیکٹیریا یا جراثیم کو مارنے والی دوائیں اینٹی بایوٹک کہلاتی ہیں. ڈاکٹر چودھری کہتے ہیں کہ بیکٹیریا کی مختلف قسمیں ہیں, ایک تو وہ جو ہمیشہ ہمارے جسم میں موجود رہتے ہیں, اور ایک وہ جو فضا سے جانوروں سے یا دوسرے انسانوں سے ہم چھونے یا سانس لینے کے ذریعے حاصل کر لیتے ہیں.
اب کچھ بیکٹیریا ایسے ہوتے ہیں جو آؤٹ سائڈ ہیومن باڈی ہوتے ہیں, اور اینیمل سے بھی آ سکتے ہیں, اور جہاں ہماری انوائرمنٹ میں ہوتے ہیں, کچھ جیسے پانی میں ہوتے ہیں, خوراک میں ہوتے ہیں, اور ان میں سے بہت سارے بیکٹیریا ہیں جو انفیکشن کر سکتے ہیں. تو ان سب کو جب بھی کوئی انفیکشن ہوتی ہے جس کی علامات ایسے ہوتی ہیں کہ جیسے بخار ہوتا ہے, وہ انفیکشن سے ہوتا ہے. آلموسٹ آپ سمجھ لیں کہ 90% یا 95% سے زیادہ جو بخار ہوتا ہے وہ انفیکشن سے ہوتا ہے. تو ان بیکٹیریاز کو کل کرنے کے لیے اینٹی بایوٹکس یوز ہوتی ہیں, اور بہت سی قسموں کی اینٹی بایوٹکس ہوتی ہیں.
کینیا میں سن 2011 میں گلوبل اینٹی بایوٹک ریزسٹنس پارٹنرشپ یا جی اے آر پی نے ایک تجزیہ پیش کیا تھا جس کے مطابق اینٹی بایوٹک دواؤں کے خلاف مزاحمت 25 برس میں نئی اینٹی بایوٹک دوائیں ایجاد ہونے کے باعث ہوئی. ڈاکٹر ساجد چودھری کہتے ہیں کہ ان دواؤں کے خلاف مزاحمت کی ایک بڑی سادہ وجہ ہے
کہ اینٹی بایوٹکس اتنی جب اوور یوز ہوتی ہیں تو بیکٹیریا جو ہوتے ہیں وہ سروائیو کر رہے ہیں یونیورس میں. ہم ہیومن جو ہوتے ہیں, جو انسان ہیں, ان سے پہلے سے بیکٹیریا موجود تھے اور وہ رہیں گے. ہم بیکٹیریاز کو ختم نہیں کر سکتے. کیا ہوتا کیا ہے, جب ہم ان کو کل کرتے ہیں, مارتے ہیں اینٹی بایوٹک سے, تو ایک آٹومیٹک ایک سسٹم ہوتا ہے بیکٹیریاز میں, وہ ریزسٹنس ڈیولپ کرتے ہیں اینٹی بایوٹکس کے اگینسٹ. کچھ تو بیکٹیریا ہم مار دیتے ہیں, کل ہو جاتے ہیں, ختم ہو جاتی ہے انفیکشن, لیکن بہت سارے بیکٹیریا دوسرے جو ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کا اپنا نظام جو اندر سے تبدیل کر لیتے ہیں, اور پھر وہ اینٹی بایوٹک ان کے اوپر اتنی افیکٹو نہیں رہتی, اثر نہیں کرتی, جس کو ہم اینٹی بایوٹک ریزسٹنس کہتے ہیں. اب مسئلہ یہ ہوا ہے کہ ایک تو اوور یوز آف اینٹی بایوٹک, اگر نہیں بھی انفیکشن ہے, بیکٹیریل انفیکشن, جیسے بہت سی انفیکشن وائرسز سے ہوتی ہیں, وہاں پہ اینٹی بایوٹک افیکٹ نہیں کرتی, جیسے جو نزلہ کی ہم کہتے ہیں, زکام, کھانسی اور بخار, گلا خراب ہونا, اب وہ بیکٹیریا سے بھی ہو سکتا ہے, وائرس سے بھی ہو سکتا ہے. تو ایک ڈاکٹر کا یہی کام ہوتا ہے کہ ان کو پہچانے, ان کو ڈائگنوز کریں کہ بھئی یہ وائرس سے انفیکشن ہے یا بیکٹیریا سے.
اینٹی بایوٹک دوائیں بے حد اہم ہیں, اور ان کا درست استعمال ہی صحت کا ضامن ہو سکتا ہے. ان دواؤں کے استعمال کے بارے میں مزید بات ہم اپنے آئندہ پروگرام میں بھی کریں گے. آج کے لیے بس اتنا ہی. مدثرہ منظر, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
اور اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ نیوز شو اب ختم ہوتا ہے. جیسا کہ آپ کو ہم نے پروگرام کے شروع میں بتایا تھا کہ آج اتوار ہے, اور اتوار کے دن یہ نیوز شو ہم آپ کے لیے گھنٹے کی بجائے آدھا گھنٹہ پیش کرتے ہیں, جس کے بعد پاکستان میں 9:30 اور بھارت میں 10 آپ پروگرام سنتے ہیں. آپ کے خطوں سے ترتیب دیا ہوا خط آپ کے مدثرہ منظر کے ساتھ. تو اس نیوز شو کو ختم کرنے کے لیے اب بہجت آپ سے اجازت چاہے گی. ایڈیٹر اس نیوز شو کی شہناز عزیز تھی, میرے ساتھ پروڈیوسر ہیں یاسمین جمیل اور انجینئر جسٹن ٹویٹس. اس سے پہلے کہ میں آپ سے اجازت لوں, آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ ابھی تھوڑی دیر کے بعد آپ پروگرام سن رہے ہیں خط آپ کے مدثرہ منظر کے ساتھ, اور ان کے ساتھ آپ پروڈیوسر ہوں گی نیلوفر مغل. بہجت کو یہ پروگرام ختم کرنے کی اجازت دیجیے. ابھی کچھ دیر کے بعد نیوز شو میں پھر ملاقات ہوگی آپ سے.
جب تک اللہ حافظ.
السلام علیکم. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے پروگرام خطاب کے اور مدثرہ منظر آپ کی خدمت میں حاضر. پروڈیوسر ہیں نیلوفر مغل اور انجینئر جسٹن ٹویٹس. کہیے کیسے ہیں آپ سب, خیریت سے ہیں؟ بھارت میں کرکٹ کے شائقین خوش اور پاکستان میں تھوڑے اداس. خیر, کھیل میں ہار جیت تو ہوتی ہی ہے. آج ہمارا موضوع بھی کھیل کے حوالے ہی سے ہے. کھیل جیسا نظم و ضبط عام زندگی میں کیوں نہیں ہو سکتا؟ آپ نے بڑی تعداد میں اس پر کمنٹس کیے ہیں. سب کوشش کریں گے کہ سب آپ کے میسیجز پروگرام میں شامل ہو جائیں. آئیے پہلے سنتے ہیں گزر پل بندی پورا بھارتی کشمیر سے آرزو اشفاق کی پسند.
بے چین نظر بے تاب جگر, بے چین نظر بے تاب جگر, یہ دل ہے کسی کا دیوانہ ہے دیوانہ. کب شام ہو اور وہ شمع جلے, کب اڑ کر پہنچے پروانہ ہے پروانہ. دل کا چمن کھلنے کے لیے, آئے گا کوئی ملنے کے لیے. ہے دل کا چمن کھلنے کے لیے, آئے گا کوئی ملنے کے لیے. پھولوں سے کہو تاروں سے کہو, کہو تاروں سے کہو, چپکے سے سجا دیں ویرانہ.
جی, تو یہ آرزو اشفاق نے فرمائش کی تھی, ہم نے ان کو یہ نغمہ سنوا دیا. ظفر اقبال نے ہمیں کال کیا ہے وہاڑی سے. جی السلام علیکم.
خیریت سے ہیں جی آپ؟
جی بالکل ٹھیک ٹھاک.
باجی صاحبہ آپ کو اور باجی نیلوفر مغل صاحبہ کو اور تمام سامعین کرام کو میں سلام عرض کروں گا. باجی آج جو ہے نا حاضری کے لیے حاضر ہوا ہوں, کیونکہ آج دل میرا بڑا اداس ہے کہ میری پیارے وطن پاکستان کی ٹیم آج جو ہے وہ میچ ہار گئی ہے. لیکن ہار جیت تو ہوتی رہتی ہے جی, اللہ تعالیٰ پھر ان کو فتح دے گا انشاءاللہ. تو آپ نے پوچھا تھا نا فیس بک پہ کہ ڈسپلن جو کے متعلق پلیئر, یہ جو پلیئرز ہوتے ہیں نا باجی صاحبہ, یہ بچپن سے ہی ان کی عادت بن جاتی ہے کہ ڈسپلن کے بڑے قائل ہوتے ہیں نا جی, تو اس لیے ان میں ڈسپلن کھلاڑی میں زیادہ ہوتا ہے جی.
ٹھیک ٹھیک.
تو سب کو میرا بھائی صاحب السلام.
وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. ٹھیک ہے, کھیل کی وجہ سے آپ خوش بھی ہوتے ہیں اداس بھی ہوتے ہیں, ہار جیت, لیکن ہارنا کون چاہتا ہے, سب جیتنا ہی چاہتے ہیں. بہرحال یہ موڈ تو آپ کا ہے آج, لیکن ہم کوشش کریں گے کہ آپ کا موڈ بحال ہو, تھوڑی سی باتیں ہم سے بھی کریں اور کال کیجیے گا. اس سے پہلے کہ ہم فیس بک پر جائیں, ہم خط پڑھنا چاہیں گے ذاکر خان شنواری کا. انہوں نے لنڈی کوتل سے بہت سے خط لکھے ہیں اور ابھی وہ بہت سے ایسے ہیں جن کا ہم نے جواب بھی نہیں دیا. یہ کہتے ہیں کہ ملک بھر میں ریڈیو سننے والوں میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے اور بہت سے لوگ ریڈیو آپ کی دنیا یعنی یہ وائس آف امریکہ سنتے ہیں, اور ہر خط میں کہتے ہیں کہ ہماری طرف سے وی او اے کی پوری ٹیم کو بہت بہت مبارکباد اور سلام لکھ کر بھیجا کریں اور نام لے کے. اور اس کے علاوہ کہتے ہیں کہ ہم دعوے کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ وائس آف امریکہ کی تمام نشریات واقعی بہت اچھی اور معلومات ہوتی ہیں, جن میں شامل تمام عالمی خبریں نہایتی حقیقت پر مبنی ہوتی ہیں اور بلا تاخیر دنیا کے کونے کونے تک تمام سامعین تک پہنچ جاتی ہیں. انہوں نے سب کی تعریف کی ہے, سب کے نام لیے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے اپنے دوست بھی ہیں. اور انہوں نے سلام کہا ہے مستقیم خان آفریدی, سید امین غنی خیل, حضرت سلام, حاجی محمدی گل, محمد افضل, عبدالحق, نور الحق, زرعالم, عاصم, عبد الملک افغانی,
انت خان، الف خان، نقیب اللہ کاکا، حاجی شمس اور صدام شاہ ولی اور کاشف وغیرہ، یہ سب ان کے ساتھ مل کر پروگرام سنتے ہیں، ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. اس کے علاوہ ایک خط ہمیں ملا ہے، یہ جمشید فاروقی صاحب کا خط ہے اور یہ ہمیشہ سدا رنگ پروگرام کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کرتے رہتے ہیں، اور پہلے تو یہ بالکل ایک چھوٹا سا چھوٹی چٹ ڈال کر بھیج دیا کرتے تھے، لیکن اس دفعہ انہوں نے کافی کاغذ پر آئی لو وی او اے بڑا زوردار طریقے سے لکھا ہے، اور ان کا کوئی لسنرز کلب بھی ہے، تو ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ 9/11 کے واقعے کے بعد پاکستان امریکی حکومت کے موقف اور نظریے کے ساتھ مل کر متحد ہو کر عمل کرتا ہے، جو انہوں نے آج کیا ہے. معلوم نہیں کس بارے میں لکھ رہے ہیں، اور دہشت گردوں کو سر عام پھانسی اور سزائے موت وغیرہ، اس پر اگر شروع میں عمل کیا جاتا تو آج بہت کم ایسا ہوتا جو عام ہو چکا ہے. انہوں نے کہا ویو اے سے مجھے بہت پیار ہے، عشق ہے، اور پروگرام بھی سنتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ معلوماتی لٹریچر بھی مجھے بھیجیں. تو بہت شکریہ جمشید فاروقی، آپ کے خیالات ہم تک پہنچ گئے. آپ کو لٹریچر وغیرہ کوئی خاص ایسا ہے نہیں جو ہم بھیجوائیں، البتہ کیلنڈرز جا چکے ہیں، تو اگر مل جائے تو ہمیں ضرور بتائیے گا. اسی دوران شوکت علی انجم نے ہمیں کال کیا. جی السلام علیکم.
السلام علیکم، میں شوکت علی انجم ڈالا والا سے عرض کر رہا ہوں. میڈم ایک میچ ہارنے سے ہم ورلڈ کپ نہیں ہارے، تو ہمیں پریشان نہیں ہونا چاہیے. آپ دیکھیں کہ 1992 میں ہمیں کتنی شکستیں ملی، لیکن اس کے بعد کیا ہوا، ہم ورلڈ کپ جیت گئے. تو یہ جو پلیئرز ہوتے ہیں یہ ان چیزوں پر نظر نہیں رکھتے کہ ہم ہار گئے ہیں ہم جیت، وہ اس چیز پر نظر رکھتے ہیں اچھا کھیلیں گے تو آج ہم ہارے کل ہم جیت بھی جائیں گے. تو میڈم بات دراصل یہ ہے کہ ہمیں ہار جیت سے گھبرانا نہیں چاہیے.
ٹھیک ہے ٹھیک ہے، بات پہنچ گئی آپ کی. جی شوکت علی بہت شکریہ، بہت شکریہ، آپ نے اتنا حوصلہ دے دیا تو آپ کی بات پہنچ گئی. جی رشید ناز، السلام علیکم. رشید صاحب آپ کو تو اب لائن ملنا شروع ہو گئے. جی جی کہیے، کیسے ہیں آپ؟
بہت شکر اللہ کا، آپ سنائیں.
جی شکریہ، کہیے.
جی جی آج کا موضوع بہت اچھا دیا گیا ہے، کیونکہ اگر کھیل جیسا نظم و ضبط عام زندگی میں آ جائے تو ہماری زندگی کی تمام مشکلات دور ہو سکتی ہیں، کیونکہ بہتر نظم و ضبط کی بنیاد پر تشدد دہشت گردی کا خاتمہ کیا جا سکتا ہے.
جی جی جی
تمام افراد کو ترقی کے یکساں موقع مہیا کیا جا سکتے ہیں.
صحیح،
افراد کا معیار زندگی بلند کیا جا سکتا ہے.
ٹھیک ہے،
انہیں تمام بنیادی حقوق مہیا کیے جا سکتے ہیں.
صحیح بالکل ٹھیک رشید صاحب، بالکل صحیح کہا آپ نے. ایک تھوڑا سا ڈسپلن آ جائے اگر انسان میں تو زندگی اس کی سمر سکتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ دوسروں کی بھی. بے حد شکریہ، آپ کا کمنٹ فیس بک پر بھی ہمارے پاس موجود ہے، بے حد شکریہ آپ کے کال کرنے کا. اور ابھی ہمارے ساتھ ہیں فدا صاحب ہیں. جی السلام علیکم، کہاں سے بات کر رہے ہیں؟
السلام علیکم، میں فدا ہوں، ابتدا سے بول رہا ہوں.
جی جی بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ٹھاک.
ہاں میں ایک تو ماشاء اللہ آپ کے پروگرام ریگولر سنتا ہوں، ابھی مطلب بھی بڑا اچھا ہوتا ہے. میری ایک طرف ایسی ہے کہ سادت اثر منٹو بھی کبھی کبھی افسانے حالت امیر صاحب کو بتایا کریں گے، وہ بھی ہمیں ان کی صوتی آواز اچھی لگتی ہے. اور اسپورٹس کے حوالے سے صرف یہ میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ میں نے کل بھی کہا ہے، پرسوں بھی آپ نے بہت زیادہ جو دوست ہیں ان کو کہا ہے کہ الیکٹرانک میڈیا میں بھی اتنی زیادہ ہائپ اور اتنا ہائپر ہو جاتے ہیں کہ وہ بس جیتے ہی جیتے، ہم نے پتہ نہیں بچھاڑ دیا انڈین کو. سپورٹس ہے، سپورٹس کو سپورٹس لے تو نا.
بالکل ٹھیک فدا صاحب، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اور بات یہ ہے کہ بعض اوقات انسان کے سامنے کچھ زیادہ چوائسز نہیں ہوتی ہیں، زندگی اتنی تلخ سامنے ہوتی ہے کہ پھر آپ کھیل اگر کوئی ایک چیز ایسی سامنے آ جائے تو آپ ایک طرح سے چمڑ جاتے ہیں اس سے، پھر اس کو چھوڑنا نہیں چاہتے، اسی سے نتیجہ حاصل کرنا چاہتے ہیں. تو شاید یہی وجہ ہوگی، ہمیشہ ایسا ہی ہوتا ہے. پاکستان اور بھارت کا جب میچ ہوتا ہے تو پوری دنیا کی نظریں اس پر لگی ہوتی ہیں. بہرحال آپ کی بڑی صحت مند سوچ ہے، آپ کا بہت شکریہ. جی کرک سے امل جان، السلام علیکم.
السلام علیکم. وعلیکم السلام مدثرہ، میری طرف سے آپ کو اور آپ کی ٹیم کو بہت بہت سلام، اور تمام لسنر کو، خاص کر غلام دود، عبدالرحیم اور حاجی سلیمان خراسان وغیرہ کو بہت بہت سلام. आपने डिसिप्लिन के बारे में जिक्र किया, डिसिप्लिन जो है वो स्पोर्ट्समैन में तो बकायदा कूट कूट कर भरी होती है, लेकिन डिसिप्लिन जो है वो स्पोर्ट्समैन के अलावा भी हर शख्स में होनी चाहिए। अगर स्पोर्ट्समैन के अलावा तमाम अशखास में डिसिप्लिन,
उनकी लाइन ड्रॉप हो गई है,
कामयाबी हासिल कर सकते हैं।
जी जी बिल्कुल ठीक,
क्योंकि डिसिप्लिन लाइफ के तमाम शोबों में जरूरी है, किसी भी काम में।
ठीक है, यहाँ एक छोटी सी बात जरूर कहना चाहूंगी कि सब जानते हैं डिसिप्लिन बहुत जरूरी है, लेकिन अगर ट्रैफिक ही को ले लें तो किसी भी मुल्क का अगर आप अखलाक जानना चाहें, नज़्म ज़ब्त जानना चाहें, तो उस मुल्क की ट्रैफिक देख लेना काफी होता है। ट्रैफिक में अगर लाल बत्ती पर नहीं रुके और समझ लीजिए कि कोई देख नहीं रहा, चौक में सिपाही मौजूद नहीं है, आप उससे निकल गए, तो डिसिप्लिन तो नहीं रहा। इतनी छोटी सी बात भी डिसिप्लिन खत्म कर देती है और उसी की पाबंदी आपको अखलाकियात में कहीं आगे ले जाती है। छोटी छोटी बातें हैं, अगर इन्हीं का ख्याल कर लिया जाए तो इतना मुश्किल नहीं है। गुलाम अल्लाह ने हमें सरगोधा से कॉल किया। जी अस्सलाम वालेकुम। जी जी बोलिए।
गुलाम अल्लाह सरगोधा से बोल रहा हूँ।
जी
हाँ जी, आप डिसिप्लिन की बात कर रहे हैं, डिसिप्लिन तो बहुत जरूरी है
जी,
लेकिन ये बात जो आप क्रिकेट की कर रहे हैं भाई, मुसलमान जो आदमी है उसका जो जज्बा होना चाहिए वो ये होना चाहिए भाई, किस तरह वो कहते हैं ना कि इरादे जिनके पुख्ता हो, नजर जिनके खुदा पर हो, वो तलातम खेज मौजों से घबराया नहीं करते।
ठीक ठीक,
वो जज्बा हमारे में नहीं लग रहा अभी, वो जज्बा होता तो मुसलमान आदमी जो है ना।
जी 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 ठीक है, तो कोई हरज नहीं, ये जज्बा किसी वक्त भी पैदा हो सकता है। गुलाम अल्लाह साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपके कॉल करने का। हम आपको एक क्लिप सुनवाते हैं आवाज का और पहचानिएगा किसकी आवाज है। पिछली दफा जो आवाज हमने आपको सुनवाई थी उसके बारे में बड़ी दिलचस्प आपके इनकशफात हम तक पहुंचे, आपने उसे पहचानने में थोड़ी सी देर लगाई। बहरहाल हम उनका भी नाम बता देते हैं जो आपने उसके बारे में अंदाजे लगाए, वो खासे दिलचस्प थे आप सबने। लेकिन हम आपको ये भी बता दें कि वो आवाज थी नीलोफर मुगल की, और किसी ने कहा मुदस्सरा मंजर की है, किसी ने कहा कि ये शहनाज की है, और इसी तरह से और किसी ने कहा कि ये सफिया काजिम की है। तो अब भी जरा सुन लीजिए, एक क्लिप आपको सुनवाते हैं, फिर अंदाजा लगा के बताइए कि ये आवाज किसकी है।
अमरीका के ऐसे पड़ोस में जहां गैंग्स का गलबा है, वहां से कभी कभी मुश्किल हालात नजर आते हैं। FBI ने YouTube से एक वीडियो ली है, उसमें दाइश के जंगजुओं को नॉर्थ अमेरिकन अंदाज की इंग्लिश बोलते दिखाया गया है।
जी तो ये आवाज आप हर वक्त सुनते हैं, तो इसलिए आप पहचानिए कि किसकी आवाज है। पिछले हफ्ते आवाज के बारे में रहबार्ब्स बगनोतर, यही नाम लिखा है इन्होंने, उन्होंने कहा था कि शहनाज नफीस की है या सादिया असद की। शाहजहां शाह ने कहा मुदस्सरा मंजर की, जहूर सोलंगी ने भी कहा मुदस्सरा की, अकरम सियाल ने कहा सफिया काजिम की। तो अब नोमानुद्दीन अब्दुलरशीद खान चांडिया, डार आयदुल्ला, इन सब ने पहचान लिया था कि आवाज नीलोफर मुगल की थी। तो जनाब पिछले प्रोग्राम के बारे में रशीद नाज ने बड़ी तारीफ की थी, इसके अलावा अकरम सियाल ने भी। दोबारा ये हमारे प्रोग्राम में शामिल हो गए हैं और इन्होंने अब्दुल हनान को सुना बहुत दिनों के बाद, तो उनकी खैरियत जानकर खुश हुए। इन्होंने कहा था कि आवाज़ सफिया काजिम की है, लेकिन वो आवाज़ नीलोफर मुगल की थी, आपकी प्रोड्यूसर जो इस वक्त भी हमारे साथ मौजूद हैं। मियांवाली से मुरीद खान ने हमें कॉल किया। जी अस्सलाम वालेकुम।
सलाम वालेकुम जनाब, दाऊद खैर से बात कर रहा हूँ। जनाब आपके प्रोग्राम बहुत अच्छे होते हैं और हम बहुत गौर से सुनते हैं और बहुत म्यारी प्रोग्राम होते हैं, और खासकर मेरी कहानी और ये जो खबरें द न्यूज, ये खासकर राउंड टेबल हमें बहुत पसंद है। और जो जिस कौम का डिसिप्लिन ठीक नहीं है, डिसिप्लिन का मतलब है नज्म और जब्त, वो एक झमघट्टा है, वो कौम नहीं है। और उस कौम का बेहतरीन उनका जांच ये है उनकी कि ट्रैफिक इंतजाम जिसका बेहतरीन है वो कौम बेहतरीन है।
सही सही बिल्कुल ठीक कहा आपने। मुरीद खान थे दाऊद खेल से। एमन है हमारे साथ। जी अस्सलाम वालेकुम।
अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम।
आंटी मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो अभी आपने आवाज सुनाई है वो असद हसन अंकल की है।
अच्छा पहचान लिया आपने, वाह जी वाह। अच्छा बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक जवाब आपका। شکریہ ایمن، شکریہ آپ نے بتا دیا، بوجھ لیا. دیکھیں نا اسد حسن اتنے پروگرام کرتے ہیں تو پہچانے تو جائیں گے. نیلوفر مغل کی آواز ذرا ٹکلش تھی، بہت ہی رومانوی آواز ہے، تو وہ پہچاننا ذرا مشکل تھا کیونکہ خواتین کی ایک آواز میں ایک خاص چیز ہوتی ہے جو ایک دوسرے سے ملتی ہے. تو خیر ہمیں پھر بھی اچھا لگا کہ آپ نے سنا تو صحیح. سرگودا سے محمد ساجد ندیم بہت ناراض ہیں کہ ہم ان کے میسیجز پروگرام میں شامل نہیں کرتے. مگر ساجد صاحب آپ کچھ لکھیے نا، آپ تو باقاعدہ لکھا کرتے تھے. اس مرتبہ بھی آپ نے کہا میرا میسیج ضرور شامل کریں، لیکن فیس بک پر ہمیں آپ کا میسیج ملا نہیں. تو پھر اب دوبارہ ناراض نہ ہو جائیے گا. دانش کمار بھی ناراض ہیں کہ پچھلی دفعہ ان کا میسیج پروگرام میں شامل نہیں ہوا تھا. تو کوشش تو ہماری یہی ہوتی ہے کہ سب پیغامات شامل ہو جائیں، لیکن اگر نہ ہو سکے تو معاف کر دیا کیجیے، وقت بہت کم ہوتا ہے. ابھی جو ہم نے موضوع دیا اس پر عبد الرشید خان چانڈیا نے لکھا ہے کہ کھیل میں نظم و ضبط کی جس طرح ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح ہماری عام زندگی میں بھی اس کی بہت اہمیت ہے، مگر ہم اس کی پاسداری نہیں کرتے. کھیل میں تو باقاعدہ اس کی تربیت اور اس پر سختی سے عمل کروایا جاتا ہے اور عمل نہ کرنے پر سزا دی جاتی ہے. عام زندگی میں تو ہم اجتماعیت اور نظم و ضبط کے فقدان کا شکار ہیں، محض بے ہنگم افراد کی بھیڑ ہیں. اگر نظم و ضبط ہماری عام زندگی میں آ جائے تو پورا معاشرہ عدل و انصاف کی خوشگواریوں سے جھلک اٹھے. گوکرنا کشمیر سے ڈار عاشق کہتے ہیں نظم و ضبط آ سکتا ہے، ایک انسان کی زندگی کو بدل سکتا ہے، مگر کیسے آپ نے بتایا نہیں. آرزو اشفاق نے بھی لکھا کہ سب لوگ اپنی زندگی اپنے انداز سے گزارتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن جو اصول ہیں زندگی کے وہ سب کے لیے ہوتے ہیں. وانی عرفان یہ ہیں تنگ مرگ کشمیر سے، کہتے ہیں اخلاقیات کی تعلیم لازم ہے اور قرآن اور حدیث اس کا بہترین ذریعہ ہیں. سعید عمران خان کہتے ہیں کہ عام زندگی کے کوئی اصول نہیں ہے. طاہر مقبول اسنور کشمیر سے کہتے ہیں اللہ کے بنائے ضابطوں کی اہمیت کا احساس ہو جائے تو انسان کی زندگی میں نظم و ضبط آ جائے. اور پرویز صاحب نے کال کیا خانے وال سے. جی السلام علیکم.
السلام علیکم جی.
جی وعلیکم السلام.
ہاں جی یہ ڈسپلن تو بالکل ٹھیک ہے، یہ ہونا چاہیے اس میں ٹیم میں. ہماری ہم قومی سطح پر دراصل ہائپر ہو جاتے ہیں اور ڈسپلن ہمارے اندر نہیں ہے. تو میچ آخر میچ ہوتا ہے، ایک نے جیتنا اور ایک نے ہارنا ہوتا ہے. ہم پہلے پریڈکشن کر لیتے ہیں کہ ہم نے جیتنا ہے، یہ اوور کانفیڈنس ہوتا ہے. آج کی ٹیم بھی ہماری صرف اوور کانفیڈنس کی وجہ سے ہاری ہے.
چلیے کوئی نہیں، یہ تو جیتنا تو سبھی چاہتے ہیں بس، لیکن کسی ایک کو ہارنا ہی ہوتا ہے ورنہ میچ کا فیصلہ نہیں ہوتا. جی ٹھیک ٹھیک، بالکل ٹھیک کہا پرویز صاحب آپ نے. اور اس کے علاوہ طاہر مقبول ہیں اسنور کشمیر سے، جو جن کی بات ہم کر رہے تھے کہ اللہ کے بنائے ضابطوں کی اہمیت کا احساس ہو جائے تو انسان کی زندگی میں نظم و ضبط آ جائے گا. عبد الحمید صاحب نے کہا ہے کہ یہ ضرور بتائیں کہ میں نے اپنے علاقے میں بچوں کے لیے اسکول کھولا ہے، بہت اچھی بات ہے. سہیل شفیع بندی پورہ کشمیر سے کہتے ہیں کہ مجھے آج کے موضوع میں کوئی دلچسپی نہیں. چلیے آپ نے صاف کہہ دیا، اچھا کیا. چرنگ گام بیروا کشمیر سے جاوید احمد شیخ کہتے ہیں کھلاڑی کوئی غلطی کرے تو اس کو سزا ہوتی ہے کیونکہ اسے دنیا دیکھ رہی ہوتی ہے، مگر عام زندگی میں کی گئی غلطی کوئی نہیں دیکھتا تو انسان وہی غلطی پھر کرتا ہے. سید فردوس احمد ہریل ہندواڑہ سے یہ کہتے ہیں ایک مومن کی زندگی نظم و ضبط والی ہوتی ہے. سید حسن رضا بخاری کہتے ہیں کھیل جیسا نظم و ضبط نہ ہونے کی وجہ کچھ قوتیں ہیں جو ایسا ہونے نہیں دیتی. کون سی قوتیں ہیں؟ کیونکہ لال بتی کی ہم نے مثال دی، ریڈ لائٹ پر رکنا تو آپ کے اپنے اختیار میں ہے نا. توفیق رشی کہتے ہیں اسنور کلگام کشمیر سے ہیں یہ کہ کیونکہ کھیل میں ہمیں رولز فالو کرنے پڑتے ہیں جس سے کھلاڑی میں بہت سی خوبیاں پیدا ہوتی ہیں، وہی رولز اگر زندگی میں فالو کریں تو کیوں نہیں آپ میں خوبی پیدا ہوگی. مستقیم خان آفریدی کہتے ہیں میری ناقص رائے تو یہ ہے کہ چونکہ کھیل میں ایک تو منزل قریب ہوتی ہے، دوسرا یہ کہ کھیل قواعد کے اندر رہ کر ہی کھیلا جا سکتا ہے. قاعدے اور قانون سے انحراف پر فوری سزا دی جاتی ہے جبکہ زندگی کے مقاصد کے لیے بہت تگد و دو کرنا پڑتی ہے. ذاتی پسند و ناپسند، لالچ، اقربا پروری، راتوں رات کروڑ پتی بننے کی سوچ وغیرہ بھی قواعد و ضوابط اپنانے کی راہ میں آڑے آتی ہے. لون حارث احمد اسنور کشمیر سے ہی کہتے ہیں کائنات میں خدا نے نظم و ضبط رکھا ہے، اگر زندگی میں نہ ہو تو طوفان بدتمیزی پیدا ہوگا. اکرم سیال کہتے ہیں کہ اس امید پر آپ کی محفل میں شرکت کر رہا ہوں کہ جگہ ملے گی، کیوں نہیں ملے گی. تو آپ نے کہا ہے کہ جہاں تک نظم و ضبط کی بات ہے تو یہ لمحہ فکریہ ہے کہ آپ کو یہ موضوع چننا پڑا.
واقعی ہم بے صبری کا شکار ہیں، ایسا کیوں ہے؟ اس کے بھی ذمہ دار ہم خود ہیں، اپنے مذہب اور اپنی ریاست کے قوانین کی پاسداری کرنا ہوگی۔ نہیں کرتے تو آپ کو یہ موضوع دینا پڑا ہے۔ قطن کسی کی جانب اشارہ نہیں تھا یہ اکرم سیال صاحب، بس ایک سوچ ہے اور آپس میں سوچ کا تبادلہ کرنا مقصود ہوتا ہے۔ عائد اللہ ڈار اسنور کشمیر سے کہتے ہیں، ہم سپورٹس مین شپ کی روح کو نہیں سمجھتے، خود غرضی نے انسان کی اخلاقیات بگاڑ دی ہے۔ محمد یونس تبسم ہیں چک نمبر 318 گاف پی ٹوبا ٹیک سنگھ سے، یہ کہتے ہیں کہ آج آپ نے جو موضوع چنا ہے وہ قابل ستائش ہے، ہم پاکستانی واقعی نظم و ضبط کو بھول چکے ہیں، اس کی مین وجہ ہے اقربہ پروری اور لاقانونیت، یا یوں کہہ لیں کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ کہتے ہیں ایک اور بھی وجہ ہے کہ یہاں مال لگاؤ جو مرضی کر لو، یہ بھی عام چلتا ہے۔ ٹھیک، آپ نے اخلاقی گراوٹ کی جانب اشارہ کیا، اور یہ بھی کہ جس کے پاس پیسہ ہے وہ قانون توڑ سکتا ہے، یہ بھی ایک وجہ ہے۔ سمر خان کہتے ہیں، سوال اچھا ہے آپ کا، مگر کون سا نظم و ضبط؟ کیا پاکستانی کرکٹ ٹیم اور اس کے عہدیداران کے اندر کسی طرح کا کوئی نظم و ضبط پایا جاتا ہے؟ یقیناً نہیں، اگر یہ چیز اس ٹیم میں پائی جاتی تو آج کروڑوں لوگ مایوس نہ ہوتے۔ سمر خان کچھ زیادہ تلخ ہو گئے آپ۔ دیکھیے، نظم و ضبط تو یقیناً ہے، ایسی کوئی بات نہیں۔ ٹیم کبھی ہوتا ہے کہ بہت اچھا کھیلے، کبھی ہوتا ہے کہ اس میں کچھ کمی رہ جائے، تو اس کو اس طرح سے نہیں لینا چاہیے کہ ان میں نظم و ضبط ہی نہیں ہے۔ بہرحال آپ کے خیالات ہیں، بہت تلخ ہو چکے ہیں آپ، میرا خیال ہے میچ کی وجہ سے تھوڑا حوصلہ اور تھوڑی خوش دلی سے بھی شکست کبھی تسلیم کر لینی چاہیے، کیا خیال ہے؟ شیخ فراز احمد احمد آباد کلگام کشمیر سے کہتے ہیں، یہ اس لیے ہے کیونکہ زندگی میں انسان قوانین اور اصولوں کا پابند نہیں رہتا۔ محمد ارشد قریشی کہتے ہیں کہ کھیل جیسا نظم و ضبط عام زندگی میں آ سکتا ہے، لیکن اس کے لیے کھیل ہی کی طرح قوانین اور ان پر سختی سے عمل درآمد کرنا اور کروانا ہوگا۔ جن اداروں میں ان قوانین پر سختی سے عمل کروایا جاتا ہے، وہاں ہی بہترین نظم و ضبط دیکھنے میں آتا ہے۔ ہمیں اپنے طور پر بھی اپنی زندگیوں میں نظم و ضبط لانا چاہیے، ورنہ شتر بے مہار زندگی کا کوئی فائدہ نہیں۔ زرغون شاہ آفریدی ہیں، یہ جمرود سے کہتے ہیں کہ خیبر ایجنسی میں مسئلے تو پہلے سے زیادہ ہیں، لیکن خاص کر یہاں پر کرپٹ انتظامیہ کی آفیسر بہت ہی مشکل مسئلہ ہے۔ یہاں چیک پوسٹ سے نیچے سے لے کر اوپر تک کرپشن کی بات ہوتی ہے، لیکن چیک پوسٹوں سے آمدنی کافی زیادہ ہے۔ اگر گورنر صاحب یہ آمدنی لے کر عوام کی فلاح و بہبود پر خرچ کا حکم دیں تو یہاں کے سارے مسائل ایک سال میں حل ہو جائیں گے۔ تو زرغون شاہ، کچھ جو ارباب اختیار وہاں موجود ہیں ان سے بھی رجوع کیجیے گا۔ حیدرآباد سے دامن علی کہتے ہیں کہ جہاں تک عام زندگی میں نظم و ضبط کا تعلق ہے، تو جس معاشرے میں لوگ قانون کی دھجیاں خود بکھیر دیں گے، اس معاشرے میں نظم و ضبط نہیں ہوگا۔ اگر آپ کھیل کو دیکھیں تو وہاں قانون ہر کھلاڑی کے لیے ایک جیسا ہوتا ہے، اور بہت سخت بھی، اور اس پر سختی سے عمل بھی ہوتا ہے، مگر عام زندگی میں کہیں مصلحتاً تو کہیں مجبوراً قانون کا پاس نہیں کیا جاتا، اس لیے کھیل جیسا نظم و ضبط عام زندگی میں نہیں۔ بات ٹھیک ہے، لیکن بہرحال اگر قانون موجود ہے تو اس پر پابندی اگر کھیل میں کی جا سکتی ہے تو عام زندگی میں بھی کی تو جانی چاہیے، اصول تو یہی کہتے ہیں، لیکن ایسے لوگ بہت ہیں جو کہ ان تمام ضوابط کو توڑ بھی دیتے ہیں۔ دامن علی، آپ کی پسند کا نغمہ پروگرام کے آخر میں آپ سنیے گا۔ رویداد خان پشین سے کہتے ہیں کہ ہم نے کوشش ہی نہیں کی، اگر ہم کوشش کریں تو کھیل جیسا نظم و ضبط عام زندگی میں ممکن ہے۔ ظہور سولنگی کو کراچی میں نشریات صاف نہیں سنائی دے رہی ہیں، کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ عادل رحمان کہتے ہیں، کھیل طے شدہ ضابطوں کے مطابق کھیلے جاتے ہیں، اگر زندگی میں بھی ایسے ہی ضابطے ہوں تو زندگی میں نظم و ضبط آ جائے گا۔ اور ہلال بیگ ہیں بارہ ملا کشمیر سے، کہتے ہیں اگر یہ کہا جائے کہ کھیل خود ایک ڈسپلن ہے اور انسان کو سب سے پہلے ڈسپلن ہی سکھاتا ہے، عام زندگی میں بھی نظم و ضبط کے لیے انسان کو وقت کی پابندی کرنی چاہیے، وقت کا صحیح استعمال انسان کو ڈسپلن سکھا دیتا ہے۔ اسی طرح بٹ بلال ہیں، یہ کہتے ہیں کیونکہ ہر کھلاڑی کو پتا ہوتا ہے کہ اس نے رول توڑا تو اس پر پابندی لگا دی جائے گی، جبکہ عام زندگی میں تھوڑی سزا بھی ہو جائے تو پیسے دے دلا کے لوگ چھوٹ جاتے ہیں، یہی تو وجہ ہے۔ طارق احمد کہتے ہیں، یہ ہیں جگل پورا نور آباد کلگام کشمیر سے، کہتے ہیں ہم آج بہت اداس ہیں کیونکہ ہماری فیوریٹ ٹیم میچ ہار گئی،
ہم کھیل کو عام زندگی کی طرح نہیں لیتے, کھیل میں ہم پوری توجہ کھیل پر اور اس کے نظم و ضبط پر دیتے ہیں جو کہ ہم عام زندگی میں نہیں کرتے, اور اسی وجہ سے عام زندگی میں نظم و ضبط نہیں ہوتا. نعیم لغاری یہ کہتے ہیں کہ عام زندگی میں اگر سب کے پیچھے ایک ڈرون کیمرہ لگا دیا جائے تو نظم و ضبط آ سکتا ہے. یعنی آپ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اگر پکڑے جانے کا خوف ہو تو پھر نظم و ضبط آ جاتا ہے, تو ہونا چاہیے نا. اس میں پھر اداروں کی کمزوری آ جاتی ہے کہ وہ قوانین پر عمل صحیح طور پر نہیں کروا پائے. چیمبر سے بلوچ خان لغاری کہتے ہیں عام زندگی میں قانون کو کوئی اہمیت نہیں دی جاتی, جیسے کہ قانون موجود ہی نہ ہو, اور رشوت لے کے قانون کا مذاق اڑایا جاتا ہے جبکہ کھیل میں ہر کھلاڑی کے لیے قانون سخت ہوتا ہے. راتھر سوام کہتے ہیں ایسا ہو سکتا ہے اگر خواندگی زیادہ ہو اور خلاف ورزی پر قوانین سخت ہوں. اب دیکھیے بلوچ خان لغاری نے بھی اور خود راتھر سوام نے بھی یہی کہا کہ قوانین ہیں اگر تو ان پر عمل درآمد ہونا چاہیے, ان پر عمل درآمد کروایا جانا چاہیے. انس مہر کہتے ہیں کہ عام زندگی میں کہیں کہیں سی سی ٹی وی کیمرے ہیں, وہ بھی اکثر خراب ہوتے ہیں تو گویا پکڑ نہیں ہوتی. ظہور احمد محمدیاں کہتے ہیں جدوجہد کامیابی کے لیے, اور کامیابی کی امید جتنی زیادہ ہو اس میں زیادہ نظم و ضبط ہوگا, میدان میں غلطی کرنے پر سزا کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے. سمیر یاوا اگر ہم ایسے پروگرام کریں جن میں نظم و ضبط کی اہمیت لوگوں تک پہنچائیں تو عام زندگی میں نظم و ضبط آ سکتا ہے. شبیر ابن یوسف ہندواڑہ کشمیر سے کھیل میں کمانڈ کسی ایک کے پاس ہوتی ہے, اور انسان اپنی زندگی میں تبھی کامیاب ہو سکتا ہے جب ڈسپلن اس کے اپنے اندر ہو. ڈار گلزار کہتے ہیں کھیل کے مقابلے میں عام زندگی زیادہ پیچیدہ ہوتی ہے, کھیل میں زیادہ سے زیادہ 25 کھلاڑی ہوتے ہیں اور عام زندگی میں اس سے کہیں زیادہ, یہی وجہ ہے کہ کھیل میں نظم و ضبط آسان ہے. محمد صدیق خان ہوائی جہاز کراچی میں ہوتا ہے اور پنڈی والے اپنے بیگ اٹھا کر کھڑے ہو جاتے ہیں, پھر زندگی تو لمبا عرصہ ہے. ذرا توجہ فرمائیے گا ان کی بات پر بھی کہ بے صبری بہت ہے لوگوں میں. خدا داد اچک صحیح کہتے ہیں کہ ہمیں تو پتہ نہیں آپ سے سنیں گے کیا سنیں گے, اب تک آپ نے کچھ سنا ہمیں اگلی دفعہ ضرور بتائیے گا. مقصود بتانا کہتے ہیں عام زندگی میں نظم و ضبط آ سکتا ہے مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ جو ہم کرنا نہیں چاہتے. ارشد علی کہتے ہیں کھیل میں ایک مقصد اور منزل سامنے رکھ کر کھلاڑی عمل کے میدان میں اترتے ہیں, دوسری بات یہ ہے کہ کھیل میں اصول و ضوابط اور قوانین کی پابندی کرنی پڑتی ہے, اور تیسری بات یہ کہ کھیل میں ٹیم ورک اور کپتان کی زیر نگرانی منظم کوشش کی جاتی ہے, جبکہ عام زندگی میں نہ مقصد کا پتہ, نہ منزل کی شناخت, نہ اصول و ضوابط کا لحاظ, اور نہ کسی قائد کی سربراہی. سرتاج بشر کہتے ہیں اگر انسان معاف کیجیے گا سرتاج بشیر کہتے ہیں اگر انسان سچے دل سے مانتا کہ اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے تو سب کچھ ٹھیک ہوتا. اور فیصل آباد سے رشید ناز خود بھی پروگرام میں شامل ہوئے اور انہوں نے میسج بھی کیا اور کہا کہ وہ نظم و ضبط کا اس طرح دھیان رکھے گا, وہ نظم و ضبط کا اس طرح دھیان رکھے گا, کہیں پہ تیر کہیں پر کمان رکھے گا, وہ چھین کر میری ہر ایک خوشی کہے مجھ سے کہ میرے پاؤں میں سارا جہان رکھے گا. عمیر خان عمیر اخن کہتے ہیں کیونکہ زندگی کھیل نہیں ہے سنجیدہ جدوجہد ہے. قیصر قادر سوپور کشمیر سے کہتے ہیں نظم و ضبط آ سکتا ہے صرف اور صرف اسلام کو مضبوطی کے ساتھ پکڑنے سے, اور یہی بات چترال سے حسین شاہ نے بھی کہی. خاندے سمیر شنگران درود سے کہتے ہیں زندگی میں افراتفری ہے اور کوئی ریفری نہیں ہے. سجاد حسین کہتے ہیں انسان کھلاڑی بننے کے لیے بہت محنت کرتا ہے, انسان بننے کے لیے نہیں. عامر بھٹ ہیں, عبد الرشید داریلی ہیں, اور اس کے علاوہ مہراج ڈار ہیں, جی ایم کمار, اختر علی شنواری, ان سب نے بھی کہا کہ کھیل اجتماعی عمل ہے جبکہ زندگی انفرادی ہے. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوا. اپنی پروڈیوسر نیلوفر مغل, انجینئر جسٹن ٹویٹس اور اپنی میزبان مدثرہ منظر کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.
سپنوں میں سو گئی میں, کیا کسی کی ہو گئی میں, سپنوں میں سو گئی میں, کیا کسی کی ہو گئی میں, کیسے یہ بھید چھپاؤں کہ من مورے بس میں نہیں, جادو کر دے کسی کے لینا. لگاؤں گی میں مہندی ہے
Thank you.